یا منحصر ہے.
وہ مستقلات عقلیہ کے جن سے کوئی حکم شرعی کش ہوتا ہے ایک مسئلے میں منحصر ہے. فی مسئلۃ واحدہ متعلق انحصار سے کہ یہ مسئلہ واحدہ میں منحصر ہے. وہی مسئلۃ التحسین و تقبیح العقلیین, یہ مسئلہ کیا ہے؟ حسن و قبح عقلی, ہم اس کو آسان زبان میں کہتے ہیں حسن و قبح عقلی, یعنی عقل کا کسی چیز کو تحسین حسن قرار دینا, حسن قرار دینا یا قبیح قرار دینا. وہ علیہ, اور اس بنیاد پر یجب علینا ان نبحث فی ان ھذہ المسئلہ من جمیع اطرافہا بالتفصیل, اور چونکہ ایک ہی مسئلے پر منحصر ہیں یہ, اس بنیاد پر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحث کریں اس مسئلے میں تمام اطراف سے تفصیل کے ساتھ. لا سیما انہ لم یبحث عنہا فی کتب الاصول الدارجہ. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ مثلا رسائل وغیرہ میں جب یہ مرحوم مظفر کتاب لکھ رہے تھے تو رسائل یا معالم وہ کتاب مانی جاتی تھی کہ جو علم اصول میں رائج کتاب تھی, اب معالم کی جگہ ہی یہ کتاب آئی ہے. تو معالم میں بھی نہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی بحث نہیں تھی, نہ رسائل میں اس مسئلے کے بارے میں بحث ہے, تو یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. خاص طور پر لاسیم, خاص طور پر اس لیے کہ اس مسئلے کے بارے میں انہا, یعنی یہ جو حاضح المسئلہ, اس مسئلے کے بارے میں وہ اصول کی کتابیں جو رائج ہیں الدارجہ نے رائج کتابوں میں بحث نہیں کی گئی ہے. فنقول, بس ہم کہتے ہیں وقال بحثو ہونا فی اربعۃ امور متلاحقہ, یہاں پر چار امور میں بحث ہوگی. متلاحقہ جو ایک دوسرے سے زنجیر کے ساتھ حلقہ بندی ہیں, یعنی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں, چار الگ الگ امور نہیں ہیں. پہلا امر الاول انہ هل تثبت للافعال ما قطع النظر عن حکم الشارع وتعلق خطابه بها احکام عقلیہ من حسن و قبح. پہلا مسئلہ کیا ہے, اس کو ہم ذرا سارے سے دیکھتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ آیا افعال کی اپنی کوئی حیثیت ہے بھی یا نہیں قطع نظر از حکم شارع, یعنی افعال بذات ہی حسن یا قبیح ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. صحیح, اگر افعال کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے ہی نہیں تو سب سے پہلی ہماری چیز خراب ہو گئی کہ ہم کہیں کہ عقل اس بات کو درک کر سکتی ہے کہ فلاں کام انجام دینا اچھا ہے یا فلاں کام العدل حسن یا الظلم قبیح. اگر افعال کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہی نہ ہو تو پھر عقل کیسے اس کو درک کرے گی؟ صحیح نا, جس کو ہم منطق میں کیا کہتے ہیں کہ پاکے تو شے لائے ہوتی, کہ اگر ایک چیز ہو ہی نہ کسی کے پاس تو وہ عطا نہیں کر سکتا, میرے پاس کچھ ہے نہیں تو میں اس کو عطا نہیں کر سکتا. تو اگر فرض کیجئے کہ عدل کی اپنی ذاتی حیثیت نہ ہو, عدل کا اپنا ذاتی حسن نہ ہو تو عقل اس کو درک کر ہی نہیں سکتی. اگر ظلم کا اپنا ذاتی قبح نہ ہو تو عقل اس کو درک کر ہی نہیں سکتی. تو کیا افعال کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت بھی بنتی ہے نہیں بنتی, یا پھر یہ کہ بس نہیں افعال نہ حسن ہے نہ قبیح ہیں, جو شارع نے کہہ دیا وہ ہے, کیا ہے اس میں؟ صحیح, یہاں پر اصل اختلاف ہے عدلیہ اور اشاعرہ کے درمیان. ہم کیا کہتے ہیں, ہم یہ عدلیہ, ہم یہ کہتے ہیں کہ افعال کی اپنی ذاتی حیثیت ہے. اشاعرہ کیا کہتے ہیں, نہیں کوئی ذاتی حیثیت نہیں, شارع جس چیز کو حسن کہہ دے وہ حسن, جس چیز کو قبیح کہہ دے وہ قبیح. ہم کہتے ہیں برعکس, جو چیز حسن ہوگی اس کو شارع حسن کہے گا, جو چیز قبیح ہوگی اس کو شارع قبیح کہے گا. صحیح ہے, چونکہ عدل حسن ہے لہذا شارع نے حسن کہا, چونکہ ظلم قبیح ہے لہذا شارع نے قبیح کہا. اشاعرہ کیا کہتے ہیں, شارع نے چونکہ کہا لہذا عدل حسن ہو گیا. سمجھ آ رہا ہے, شارع نے چونکہ کہا لہذا ظلم قبیح ہو گیا. وہ شارع کی طرف سے آتے ہیں, ہم افعال کی طرف سے جاتے ہیں, یہ دونوں میں فرق ہے. اسی بنیاد پر بنیادی ترین فرق ہوگا ہمارے ان کے درمیان. انہ حل تثبت للافعال, کیا افعال کے لیے ثابت ہے ما قطع النظر عن حکم شارع, حکم شارع کو بھی چھوڑ دیں, وہ تعلق خطاب ہی بہا, اور شارع کا کوئی خطاب اس ان افعال سے متعلق نہیں ہوا. خطاب ہی کی ضمیر شارع کی طرف جا رہی ہے اور بہا کی ضمیر افعال کی طرف جا رہی ہے. اچھا, تثبت کا وہ کیا ہے, فائل کیا ہے, احکام ہے جو بعد میں آ رہا ہے. کیا افعال کے لیے خود احکام عقلیہ ثابت ہیں قطع نظر الشارع؟ وہ احکام عقلیہ کس چیز سے ہوں گے, من بیان ہے, من حسن و قبح, کہ افعال کے حسن یا قبح کے بارے میں, او ان شئت یا اگر آپ یوں چاہیں تو فقل یوں کہیں کہ حل الافعال لحسن و قبح بحسب ذواتها، کیا افعال کے لیے حسن اور قبح موجود ہے ان کی اپنی ذات کی حیثیت سے، ولها قیم ذاتیت فی نظر العقل، اور ان کی اپنی ایک ذاتی قیمت ہے عقل کی نگاہ میں، قبل فرض حکم شارع علیہا، قبل اس کے کہ ہم حکم شارع کو ان افعال پر فرض کریں، کیا خود افعال کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے یا ذاتی حیثیت نہیں ہے، او لیس لہا ذلک، یا افعال کے لیے ایسا نہیں ہے، لہا کی ضمیر افعال کی طرف جا رہی ہے، یا ایسا نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو بات کا جملہ ہے یہ لیس لہا ذلک کی تشریح کو بیان کر رہا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ وَإِنَّمَا الْحَسَنُ مَا حَسَّنَهُ الشَّارِعُ، حسن صرف وہ ہوگا کہ جس کو شارع نے حسن قرار دے دیا، اپنی افعال کی ذاتی حیثیت نہیں ہوگی. وَالْقَبِيحُ مَا قَبَّحَهُ، اور قبیح فقط وہ ہوگا کہ جس کو شارع نے قبیح قرار دے دیا، اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہوگی. والفعل مطلقا فی حد نفسه من دون حکم الشارع ليس حسنا ولا قبيحا، تو پھر فعل کیا ہو جائے گا؟ اپنی حد نفس میں شارع کے حکم کے کو مد نظر نہ رکھتے ہوئے نہ حسن ہوگا نہ قبی ہوگا. یہ جو آخر تک پورا ہے یہ لیس لہا ذلک کی تشریح ہے. صحیح. وهذا هو الخلاف الاصيل بين الاشاعره والعدليه، یہ وہ اصل اختلاف ہے کہ جو اشاعرہ اور عدلیہ کے درمیان ہے. وہ مسئلہ التحسین والتقبیح العقلیین، وہ مسئلہ کیا ہے؟ حسن و قبح عقلی کا مسئلہ ہے. المعروفۃ فی علم الکلام، یہ علم کلام میں اسی نام سے معروف ہے، حسن و قبح عقلی ہم کہتے ہیں یا تحسین و تقبیح عقلیین ہم اسے کہتے ہیں. وعلیہا، اور اس بنیاد پر، اس مسئلے کی بنیاد پر، تترتب مسئلہ الاعتقاد بعدالت اللہ، اسی مسئلے کی بنیاد پر مترتب ہوتی ہے اللہ کی عدالت وغیرہ، اور دوسرے کچھ مسائل ہیں وہ بھی مترتب ہوتے ہیں. وَإِنَّمَا سُمِّيَتِ الْعَدْلِيَةَ عَدْلِيَةً، اور عدلیہ کو یعنی ہمیں عدلیہ اسی لیے کہا جاتا ہے، وَإِنَّمَا اسی لیے کہا جاتا ہے، لِقَوْلِهِمْ بِأَنَّهُ تَعَالَى عَادِلٌ، اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خداوند متعال عادل ہے. بِنَاعًا عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي ثُبُوتِ الْحُسْنِ وَالْقُبْحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، اس بنیاد پر کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ وہ حسن و قبح عقلی کے قائل ہیں، یعنی وہ افعال کی ذاتی حیثیت کو سمجھتے ہیں، جبکہ اشاعرہ ایسا نہیں سمجھتے. اب یہاں پر یہ انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کی بنیاد پر ہم عدالت پروردگار عالم کو طے کریں گے. کیوں؟ اس مسئلے میں اگر ہم افعال کی ذاتی حیثیت کے قائل ہوں، اس کا کیا تعلق بنتا ہے عدالت پروردگار کی؟ اشاعرہ قائل نہیں ہو رہے، وہ کہہ رہے ہیں افعال کی ذاتی حیثیت نہیں، ہم قائل ہو رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ذاتی حیثیت ہے. اگر ہم قائل ہوتے ہیں افعال کی ذاتی حیثیت ہے، اس کا کیا تعلق بنتا ہے عدالت خداوند متعلق؟ کیسے بنے گا تعلق؟ لیکن اس کا افعال کی ذاتی حیثیت سے کیا تعلق بنے گا؟ مثلا عدلیہ نے کہا کہ عدل ذاتن حسن ہے اور ظلم ذاتن قبیح ہے، اور اشاعرہ نے کہا ذاتن ایسا نہیں ہے، تو انہوں نے نہیں کہا ہم نے کہا، اس کا کیا تعلق بنا عدل خداوند متعال سے؟ یعنی کیا مطلب؟ تو اگر اللہ نے کسی نہیں، وہ اشاعرہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ذاتن عدل اور حسن ہے، ذاتن حسن اور قبح ہے ہی نہیں افعال میں، صحیح نا؟ جسے اللہ کہہ دے وہ حسن، جسے اللہ کہہ دے کبھی وہ کبھی، تو اس سے خدا کی عدالت کیسے ختم ہو گئی؟ یہی سوال ہے، کیسے؟
اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو غیر مسلم ہے وہ بھی ایک چیز کو جو ہے وہ عدالت کو اچھا کر رہا ہے.
ہاں نہیں، یہ ساری چیزیں آپ کی جو دلیل ہے نا یہ ٹھیک ہے، لیکن اس دلیل سے کیا ثابت ہوگا؟ اس سے اتنا ثابت ہوگا کہ آپ یہ کہیں گے بھائی جب غیر مسلم بھی عدالت کو اچھا کہہ رہے ہیں تو انہیں عدالت ذاتی حسن رکھتی ہے، تو ذاتی حسن رکھتی ہے یہ تو ثابت ہو جائے گا، لیکن اس کا خدا کی عدالت سے کیا تعلق بنے گا؟ خدا کی عدالت سے تعلق اس جی
خدا تو وہ ہوتا ہے جو عدل کرتا ہو،
یہ تو یہ خدا وہ ہوتا ہے جو عدل کرتا ہو، تو اصل تو بحث ہی ہے. یہ تو آپ کہہ رہے گا عدل کرتا ہے، شاعرہ کہتے نہیں کرتا، اصل تو بحث ہے ہی اس بات
کا. اس طرح سے ہو جائے گا کہ جو کام جو ہے واقع میں جو ہے اچھا نہیں ہوگا اس کی ہم جو ہے خدا سے توقع رکھیں. صحیح مسئلہ اگر ایک کام جو ہے واقع جو اور واقع اچھا ہے لیکن ہم خدا سے یہ توقع رکھیں خدا وہ کام نہیں کرے تو اب یہ حق آ جائے گا خدا کی راہ میں.
تقریباً دیکھیں اسی طرح کی بات ہے اور آپ نے سب نے جو جواب دیا اس میں تقریباً ویسے تھوڑا سا ملتا جلتا جواب ہے. وہ یہ کہ جب اگر ہم نے یہ فرض کر لیا کہ افعال کی ذاتی حیثیت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے کیا کہا, اشاعرہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو خدا نے حسن کہہ دیا وہ حسن اور جس چیز کو کبھی کہہ دیا وہ کبھی. اب اس خدا کے حسن کہنے میں یا کسی چیز کو کبھی کہنے میں کوئی معیار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کوئی معیار نہیں ہوگا. اشاعرہ کے مطابق کوئی معیار نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ افعال کی اپنی ذاتی حیثیت تو ہے نہیں. وہ تو ہمارے نزدیک معیار ہونا چاہیے کہ افعال کی چونکہ اپنی ذاتی حیثیت ہے لہذا اس حیثیت کی بنیاد پر کسی چیز کو حسن یا کبھی قرار دیا جا رہا ہے. اشاعرہ کے نزدیک کیا ہوگا؟ جب آپ نے افعال کی اپنی ذاتی حیثیت نہیں مانی تو جب خدا کسی چیز کو حسن قرار دے رہا ہے یا کبھی قرار دے رہا ہے اس میں کس معیار کو خیال رکھ رہا ہے؟ کس معیار کو خیال رکھ رہا ہے؟ صحیح نا, ان سے یہ سوال ہوگا کس معیار کو خیال رکھ رہا ہے. اگر وہ کہیں کہ وہ اس کے حسن یا کبھی ہونے کو قرار دے رہا تو کہتے ہیں یہ تو ہماری بات ثابت ہو گئی, یہ تو ہماری بات ثابت ہو گئی کہ آپ نے افعال کی ذاتی حیثیت کو مان لیا. تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ افعال کی ذاتی حیثیت ہے, ورنہ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ خدا کسی چیز کو حسن یا کبھی قرار دینے میں کسی معیار کا خیال نہیں رکھتا. تو جب کسی معیار کا خیال نہیں رکھتا اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے لیے عدالت کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ عدالت میں تو معیار کا ہونا ضروری ہے. صحیح, ورنہ خدا کے لیے عدالت کا ہونا ضروری نہیں. ہاں, اس بات کو ذہن میں رکھے گا, اشاعرہ اگر یہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے عدالت ضروری نہیں ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ظلم ضروری ہے. صحیح, اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ عدل بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نہیں, عدل ہی کر سکتا ہے ظلم نہیں کر سکتا. اشاعرہ ہرگز ہی نہیں کہتے کہ ظلم ہی کرے گا ہمیشہ, وہ کہتے نہیں عدل بھی کر سکتا ہے ظلم بھی کر سکتا ہے. وہی بات کی کوئی معیار نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہے, عدل ہی کرے گا, ظلم اس کی ذات سے کبھی ہے. کیوں کبھی ہے؟ اس لیے کہ اشیاء کی ذاتی حیثیت ہے. اگر اشیاء کی ذاتی حیثیت ہے اس بنیاد پر اسے کسی چیز کو حسن یا کبھی قرار دینا ہے. اگر اس کے علاوہ اس نے کیا تو ظلم ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہیں اس کے علاوہ اس نے نہیں کیا لہذا ہمیشہ اس نے عدل کیا. اور اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ افعال کی ذاتی حیثیت نہیں ہے, اس کی مرضی میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. صحیح, اس کی مرضی میں جو آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. سمجھو یہ کہ ضروری نہیں کہ عدل ہو, عدالت لازمی نہیں ہے خدا کے لیے. صحیح, ونحن نبحث عن هذه المساله هنا باعتبارها من المبادئ لمسالتنا الاصوليه كما اشرنا الى ذلك فيما سبق. ہم اس مسئلے میں بحث کریں گے انشاءاللہ اسی علم اصول میں, اس کتاب میں, سوری علم اصول میں نہیں کریں گے کیونکہ علم اصول کا تعلق نہیں, یہ کلام کا مسئلہ, لیکن ہم اس کتاب میں یہاں پر بحث کریں گے. بے اعتبار ہاں من المبادی لمسالتنا الاصولیہ, کیونکہ اس لیے کہ یہ بنیاد ہے ہمارے اصولی مسئلے کی. مبادی کسے کہتے ہیں؟ مبادی آیا ہے کہ کچھ مبادی ہوتے ہیں, کچھ علم کے بعض علوم کے کچھ مبادی مسئلے ہوتے ہیں, یعنی یہ علم ان مسائل پر موقوف ہوتا ہے. تو یہ براہ راست اس علم سے تعلق نہیں رکھتے, لیکن جب تک یہ مسائل حل نہ ہوں تو آپ اس علم پر بحث نہیں کر سکتے. تو لہذا یہ خود اصولی مسئلہ ہے نہیں, لیکن چونکہ یہ مبادی علم اصول میں سے ہے لہذا ہم اس پر بحث کریں گے یہاں پر. کما اشرنا الی ذلک فیما سبق, جیسے کہ ہم نے اشارہ کیا پہلے بھی کہ ہم مقدمتاً یہاں پر بحث کریں گے. الثانی, پہلا امر ہو گیا, وہ پہلا امر یہ ہو گیا کہ افعال کی اپنی کوئی ذاتی حیثیت ہے یا نہیں ہے. ہم نے کہا کہ ہے اور انشاءاللہ اس کو ثابت کریں گے. دوسرا امر, ہم نے کہہ دیا کہ افعال کی اپنی ذاتی حیثیت ہے تو کیا عقل اس کو درج بھی کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہ دوسری بات, یہ دو الگ الگ باتیں, ایک افعال کی اپنی ذاتی حیثیت ہونا اور ایک ہماری عقل کا درج کر پانا, یہ دو الگ الگ چیزیں. تو کیا عقل درج بھی کر سکتی ہے یا عقل میں صلاحیت نہیں ہے کہ درج کر سکے؟ یہ دوسرا امر ہوگا. اور اب اس میں آگے جا کے کہیں گے کہ ہاں عقل میں صلاحیت ہے اس بات کی کہ وہ درج کر سکتی, بلکہ نہیں نہیں حسن و خوب افعال کو تو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے عدل اور ظلم کو, لیکن اس کی اپنی ذاتی حسن یا خوب کو ہونا یہ عقل درج بھی کر سکتی ہے نہیں کر سکتی؟ یہ کہیں گے کہ ہاں کر سکتی ہے. اس کی کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں پہلا ہی امر دلیل ہے جب آپ نے کہا کہ عدل ذاتن حسن ہے اور ظلم ذاتن کبھی ہے، کیسے کہا آپ نے؟ آپ نے عقل سے کہا، کس سے کہا؟ تو عقل نے درک کہا کیا تو آپ نے کہا نا، ورنہ کیسے کہا؟ تو دوسرا امر جو ہے وہ پہلے امر سے ہی متعلق ہے، انہ بعد فرض القول بان للافعال فی حد انفسها حسنا وقبحا، دوسرا امر یہ ہے کہ اس فرض کے بعد کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ افعال کی اپنی ذات میں حیثیت ہے، حسن اور قبح رکھتے ہیں وہ، هل يتمكن العقل من ادراک وجوه الحسن والقبح مستقلا عن تعلیم الشارع وبيانه او لا، کیا عقل کے لیے ممکن ہے کہ وہ درک کر سکے حسن اور قبح کی وجوہ کو مستقل ہوتے ہوئے، کس سے؟ ان تعلیم الشارع و بیان ہی، ابھی شارع نے کوئی چیز بیان نہیں کی، اس نے کوئی چیز تعلیم نہیں دی، کہ عقل مستقل درک کر سکتی ہے اولا یا نہیں کر سکتی، والا تقدیر تمکن ہی، اور فرض کیجئے کہ اگر عقل درک کر سکتی ہے، حل المکلف ان یاخذ به بدون بیان الشارع، اگر عقل درد بھی کر سکتی ہے تو کیا مکلف کو اس بات کی اجازت ہے کہ ابھی شارع نے بیان نہیں کیا لیکن وہ اس کو اخذ کر لے اس حکم عقلی کو، وہ تعلیم ہی، اور تعلیم شارع ابھی آئی نہیں ہے، ویسے درد کر لے، ویسے اخذ کر لے، اولئی صلح ظالم، یا ایسا نہیں ہے، اور اگر ہے ایسا تو اما مطلقاً او فی بعض الموارد، عقل درد کر سکتی ہے اور عقل کو اس بات کی اجازت بھی ہے کہ وہ اخذ کر لے بدون حکم شارع، تو کیا تمام موارد میں عقل اخذ کر سکتی ہے یا بعض موارد میں کر سکتی ہے؟ اس کو ہم انشاءاللہ بحث کریں گے۔ وَهَذِهِ الْمَسْأَلَةُ هِيَ إِحْدَى نُقَطِ الْخِلَافِ الْمَعْرُوفَ بَيْنَ الْأُصُولِيِّينَ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْأَخْبَارِيِّينَ، اب یہ خود ہمارے یہاں اختلافی ایک مسئلہ ہے۔ ایک بات تو یہ کہ جو اخباری آج کہا جاتا ہے اور وہ جو اخباری علماء کی ایک فہرست ہمارے سامنے جو زمانہ قدیم میں گزرے ہیں، یہ اخباری اس اخباری میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ اخباری جو آج کہے جاتے ہیں یہ تو وہ ہے کہ جو تکلیف کو نہیں مانتے، اور اس میں مثال کے طور پر یہ کہ نہ کوئی علمی ان میں افراد ہیں بلکہ ویسے ہی بسا اوقات غلط زبان استعمال کرنے والے خطیب ہیں عام طور پر یہ سارے افراد، لیکن وہ جو اخباری علماء گزرے ہیں وہ ایسا نہیں تھا کہ تکلیف کو مانتے نہیں تھے، وہ اخباری علماء حتیٰ اصولی علماء سے زیادہ محتاط تھے، بے انتہا محتاط۔ کیوں ایسا کیوں تھا؟ اس لیے کہ ان اخباری علماء کے کچھ مبانی تھے، وہ مبانی یہ تھے، یہی جو انہوں نے کہا کہ اصولی کیا کہتے ہیں، عقل درک کر سکتی ہے، حسن و قبح ذاتی کو درک کر سکتی ہے، اخباری کہتے تھے کہ افعال حسن و قبح ذاتی رکھتے ہیں لیکن عقل درک نہیں کر سکتی، جب عقل درک نہیں کر سکتی اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کس کا سہارا لینا پڑے گا، شرع کا سہارا لینا پڑے گا، اور وہ شرع کے اتنے اس طرح سے پابند تھے، جس میں افراطن میں کہوں گا اس طرح سے شرع کے پابند تھے کہ حتیٰ قرآن کی تفسیر، حتیٰ مثلا ایک چیز میں جب تک کوئی حدیث موجود نہ ہو وہ اپنی عقل کے مطابق کوئی حکم لگانے کو تیار نہیں تھے، کہتے تھے عقل درک ہی نہیں کر سکتی، لہذا ہر چیز میں انتہائی احتیاط کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایک بالکل افراطی گروہ تھا، البتہ وہ بہت عمل میں بہت متقی اور پرہیزگار تھے، اس لیے کہ بہت زیادہ احتیاط کیا کرتے تھے۔ اچھا اس میں اخباری علماء میں بھی، حتیٰ مثلا کئی علماء کے علامہ مجلسی کا نام بھی آتا ہے، بعض افراد کہتے ہیں اخباری علماء میں سے تھے، جو محدثین تھے زیادہ تر وہ اخباری علماء، کیونکہ وہ حدیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، عقل کو اہمیت نہیں دیتے تھے، کہتے تھے ہر چیز حدیث سے طے ہوگی، عقل سے طے نہیں ہوگی، حتیٰ قرآن سے بھی طے نہیں ہوگی، اس لیے قرآن کو بھی اپنی عقل سے نہیں سمجھ سکتے، صرف حدیث سے سمجھ سکتے ہیں بس، اور حدیث ہی قرآن کو سمجھا سکتی ہے۔ لیکن اخباری علماء میں بھی ایک جیسے نہیں تھے، کچھ زیادہ شدت کے تھے، کچھ کم شدت کے تھے، کچھ بہت ہی کم شدت کے تھے، لہذا آج بھی ہو سکتا ہے بعض اصولی علماء میں اخباری علماء کی جھلک محسوس ہو اور بعض اخباری علماء میں اصولیت کی جھلک محسوس ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، جو ان میں تندرو تھے یعنی جو شدید تھے، وہ کیسے شدید تھے اخباری علماء، کہ حدیث نے اگر ایک چیز کہہ دی ہے آپ اپنی عقل کو بیچ میں لائیں گے ہی نہیں بالکل ہی۔ مثلاً کیا، چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام محمد و آل محمد، ان کے فرزند کا انتقال ہوا، امام علیہ السلام نے اب مجھے روایت لفظ بلفظ یاد نہیں ہے، یا تو کفن پر لکھوانے کی بات تھی یا قبر میں تلقین پڑھنے کی بات تھی، ایک روایت ہے امام علیہ السلام سے، ان کے فرزند غالباً اس فرزند کا نام احمد تھا جس کا انتقال ہوا، امام علیہ السلام نے اس کے کفن پر جو ہم دعا لکھواتے ہیں جیسے، اس میں مثلا اس کے نام کے ساتھ دعا لکھوائی کیا مطلب اللہم اغفر احمد مثال کے طور پر کوئی بھی نام ہوگا اس کا مثال کے طور پر نہیں نہیں اسماعیل تو وہ ایک الگ واقعہ ہے پورا ان کے ایک دوسرے پرزن سے روایت ہے تو یہ جو ہے وہ انہوں نے امام علیہ السلام نے دعا لکھوائی یا تلقین پڑھی اپنے اس پرزن کا نام لے کر اخبار علماء نے کیا فتویٰ دیا کہ ہر وہ شخص کے جس کا انتقال ہو تو مستحب ہے اس کے کفن پر اللہم اغفر احمد لکھوایا جائے اس کا نام نہیں جو مرنے والے کا نام ہے بھائی کیوں یہ اس لیے کہ امام علیہ السلام نے یہ کیا تھا تو کہا بھائی امام علیہ السلام نے اس لیے کیا تھا کہ اس کا نام احمد تھا آپ کا نام اگر مثلا محمد ہے تو آپ محمد لکھوائیں گے کہا نہیں آپ کو کیا پتا ہو سکتا ہے امام علیہ السلام کی کوئی اور بھی وجہ ہو سکتا ہے اس لکھنے میں کوئی اور بھی مسئلہ ہوتا آپ کو کیا پتا یعنی یہاں پر وہ عقل کو بالکل تعطیل صرف اور صرف جو روایت کا جملہ ہے بس وہی اٹھا لیا جو شدید تھے اپنے نظریے میں وہ ایسے علماء تھے اور اس کا بھرپور مقابلہ کیا پھر اصولی علماء نے اس لیے کہ اس سے مذہب تشیعوں کی توہین بھی ہو رہی تھی اور مذہب تشیعوں میں گویا اجتہاد اور عقل کو استعمال کرنے کی راہیں بھی بند ہو رہی تھیں لہٰذا شدید مقابلہ کیا اور اس کو پھر ختم کیا اور علم اصول میں جب انشاءاللہ رسائل میں آپ دیکھیں گے تو اس پر شدید بحث بھی کی ہے شیخ مختار انصاری نے البتہ انتہائی ان کا جو علمی طریقہ ہے اس علمی طریقے کے ساتھ کہ بہت اچھے علمی طریقے سے ان کو ثابت کیا کہ نہیں آپ کی بات غلط ہے تو یہ جو دوسرا مسئلہ ہے اس میں خود اختلاف ہے اخباری اور اصولی علماء میں یعنی ہمارے درمیان اختلاف ہے اخباری کہتے ہیں کہ عقل درک نہیں کر سکتی اصولی کہتے ہیں عقل درک کر سکتی ہے افعال کی ذاتی حیثیت کو وفیہ تفصیل من بعضہم علی ما یاتی اور اس مسئلے میں بعض نے تفصیل دی ہے یہ مسئلہ کیا تھا ایک وہ نقطہ تھا کہ جو اختلاف ہوا ہے وہ معروف اختلاف جو اصولیین اور اخبارین کی ایک جماعت میں اور اس مسئلے میں بعض علماء نے تفصیل دی ہے کہ کس چیز میں عقل درک کر سکتی ہے کس چیز میں نہیں کر سکتی علی ما یاتی انشاءاللہ وہ آئے گی وہ ایذن لیست من مباحث علم الاصول یہ بھی مباحث علم اصول میں سے نہیں ہے ولکنہا من المبادئ لمسئلتنا الاصولیہ لیکن وہی ہمارے مسئلے کی بنیاد ہے الآتیہ وہ مسئلہ جو آنے والا ہے لأنہ بدون القول بأن العقل يدرك وجوہ الحسن والقبح لا تتحقق عندنا صغر القیاس اگر ہم یہ کہیں ابھی ہم یہ فیصلہ ہی نہ کر پائیں کہ عقل درک بھی کر سکتی ہے افعال کے حسن ذاتی یا قبح ذاتی کو اگر ہم یہ فیصلہ نہ کر پائیں تو ہمارا صغرا کیسے بنے گا صغرا کیا تھا العدل کیا تھا فعلہ عقلا العدل یحسن فعلہ عقلا تو یہ عقل نے درک کیا نا عدل کا حسن ہونا تو اگر جو ہے وہ عقل درک ہی نہ کر سکے تو صغرا ہی نہیں بنے گا ہمارا تو یہ اصل بحث ہماری مسئلہ اصولی میں سے نہیں ہے لیکن یہ بنیاد ہے کہ اگر یہ طے ہو تو پھر ہمارا صغرا بنے گا صحیح لا تتحقق عندنا صغرا اس مسئلے کے بغیر ہمارا صغرا ہی متحقق نہیں ہوگا التی تکلمنا عنہا سابقا وہ صغرا کہ جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ولا ينبغي ان يخفى عليكم ان تحرير هذه المساله سببه المغالطه التي وقعت لبعضهم اور سزاوار نہیں ہے کہ یہ بات آپ پر مخفی رہ جائے یعنی یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے کہ ان تحرير هذه المساله سببه المغالطه اس مسئلے کو تحریر کرنے کی وجہ کیا ہے ہم کہ ایک مغالطہ ہے کہ جو بعض علماء سے واقع ہوا ہے اس کو بھی انشاءاللہ یہ ذکر کریں گے کہ ہم کیوں اس مسئلے کو بلا وجہ چھیڑنے وإلا فبعد تحرير المسألة الأولى على وجهها الصحيح كما سيأتي لا يبقى مجال لهذا النزاع یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا پہلے یہ ہم جو بلا وجہ آپ کو لگے کہ یہ دوسرا مسئلہ کیوں چھیڑا جا رہا ہے میں نے آپ سے کہا کہ دوسرے مسئلے کی بنیاد ہی پہلے مسئلے پر ہے کہ آپ نے اگر کہا کہ افعال کا حسن اور قبح ذاتی ہوتا ہے تو یہ آپ نے کس سے درک کیا عقل سے درک کیا نا تو خود بخود عقل سے صلاحیت ہے کہ وہ درک کر سکے تو یہ تو بڑا مسئلہ سادہ لگ رہا ہے پھر یہ دوسرے مسئلے کو ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے کہتا ہے مسئلے کو ذکر کرنے کی وجہ ایک مغالطہ ہے جو بعض علماء سے واقع ہوا ہے وہ اللہ اگر یہ مغالطہ نہ ہو تو فبعد تحریر المسئلۃ الاولی جو ہم نے پہلا مسئلہ ذکر کیا ہے اس کو تحریر کرنے کے بعد علی وجہ صحیح اگر کوئی اس کو صحیح طریقے سے سمجھ جائے کما سیاتی انشاءاللہ جیسے آئے گا لا یبقی مجال لہذا النزاع اس دوسرے مسئلے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہ جاتی کوئی اس میں جھگڑے کی بنیاد ہی باقی نہیں رہ جاتی فانتظر توضیح ذلك فی محلہ القریب انتظار کریں اس کی وضاحت کے انشاءاللہ ہم قریب محلہ قریب میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کریں گے صحیح واضح انشاءاللہ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم.